جمعرات 26 جنوری کے سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ جبری طور پر گمشدہ ہونے والے بلاگرز کی برآمدگی کے لیے قومی اسمبلی میں پیش ہونے والا توجہ دلاؤ نوٹس بھی گمشدہ۔ نوٹس دینے والی نفیسہ شاہ نے کہا،
وہ ایکسٹریمسٹ جماعتیں ہیں، ان کی ایک آدھ جو بلاگرز ہیں ان کی فیملیز کو ان کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں۔
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، سباناز سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے جنوری میں لاپتہ ہونے والے بلاگرز کے معاملے میں پارلیمان میں حزب مخالف کی بڑی جماعت پیپلز پارٹی کے توجہ دلاؤ نوٹس کو پارلیمان کے متعدد اجلاس ہونے کے باوجود ایجنڈے کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ تفصیل کے ساتھ فرحت جاوید۔
لاپتہ بلاگرز اور سماجی کارکنوں کی بازیابی کے لیے توجہ دلاؤ نوٹس پیپلز پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی نوید قمر، نفیسہ شاہ، عذرا افضل پچوہو، شازیہ مری اور شاہدہ رحمان کی جانب سے 9 جنوری کو جمع کرایا گیا تھا، تاہم یہ نوٹس تاحال ایجنڈے میں شامل نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ حالیہ ماہ سوشل میڈیا پر متحرک سماجی و انسانی حقوق کے کارکن اور فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کے پروفیسر سلمان حیدر سمیت 5 افراد لاپتہ ہو گئے تھے اور ان کی بازیابی ابھی تک عمل میں نہیں آ سکی۔
پیناما لیکس سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران آج وزیر اعظم کے بیٹے حسین نواز کی طرف سے اضافی دستاویز عدالت میں جمع کروائی گئی، جس میں لندن فلیٹس کے بارے میں قطری شہزادے کا ترمیم شدہ خط بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس خط میں قطری شہزادے شیخ حماد بن جاسم بن جابر الثانی نے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اپنے کاروبار کا ذکر کیا ہے۔ شہزاد ملک،
اس خط میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے والد میاں شریف نے سن 1980 میں قطر میں 1,20,00,000 قطری ریال کی سرمایہ کاری کی تھی۔ اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا ذمہ میاں شریف کے 80,00,000 امریکی ڈالر واجب الادا تھے، جو انہوں نے سن 2005 میں نیلسن اور نیکسل کمپنی میں شیئر کی صورت میں ادا کیے۔ اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ استانی خاندان کا ایک نمائندہ جدہ میں شریف فیملی سے ملا تھا اور لندن میں انٹر بینک ریٹ پر رقم کی ادائیگی پر اتفاق ہوا تھا۔ واضح رہے کہ یہ دوسرا خط ہے جو قطری شہزادے کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ نومبر میں مذکورہ قطری شہزادے کا پہلا خط سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا تھا۔
قومی اسمبلی کے سپیکر نے حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے وزیر اعظم کے خلاف تحریک استحقاق پر کارروائی کرنے سے معذوری ظاہر کر دی ہے، جس پر حزب مخالف کی جماعتوں کے نمائندہ وفد نے سپیکر کی طرف سے بلائی گئی ہاؤس ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ اس تحریک میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے سپریم کورٹ میں زیر سماعت پیناما لیکس میں جھوٹ بولا ہے، جس سے ایوان کا استحقاق مجروح ہوا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب گریز سیکٹر میں برفانی تودوں کے نیچے دبنے سے کم از کم 10 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں کل 2 مختلف مقامات پر برفانی تودے گرنے کے واقعات پیش آئے اور فوج کا ایک کیمپ اور ایک کشتی پارٹی زد میں آ گئے۔ میکسیکو کے صدر اینریک پینیا نیتو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے حکم کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے اب قوم سے اپنے خطاب میں کہا،
میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میکسیکو کسی بھی دیوار کی تعمیر کے لیے رقم نہیں دے گا۔ یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ہم شمالی امریکہ میں تعاون کے نئے قوانین، تجارت، سرمایہ کاری، سیکیورٹی، امیگریشن کی بات کر رہے ہیں۔ میکسیکو کے حکام کی حتمی رپورٹ اور چیمبرز آف کامرس، گورنرز وغیرہ کے مشورے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔
یونان کی سپریم کورٹ نے ترکی کے ان 8 فوجیوں کو ترکی کے حوالے کرنے کے خلاف فیصلہ دیا ہے، جن کے بارے میں ترکی کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ سال ہونے والے فوجی بغاوت میں ملوث تھے۔ یہ فوجی ہیلی کاپٹر کی مدد سے یونان چلے گئے تھے۔ ان کا موقف تھا کہ وہ بغاوت میں ملوث نہیں تھے۔ ترکی نے یونان سے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ عراق کے شہر موصل میں فوج کا کہنا ہے کہ نام نہاد تنظیم دولت اسلامیہ نے حکومت کے زیر قبضہ شہر کے مشرقی علاقے پر حملہ کیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ آسٹریا میں حکام کا کہنا ہے کہ ویانا اور غزہ میں انسداد دہشت گردی پولیس نے چھاپوں کے دوران 8 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ شدت پسندی کے خلاف اس آپریشن میں 800 پولیس اہلکار جگہ جگہ چھاپے مار رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کا مقصد بوسنیا سے تعلق رکھنے والے مسلم مبلغ ابو تیجما کے نیٹورک کو توڑنا ہے۔ اسرائیلی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک 100 شامی بے گھر افراد کو اپنے ملک میں پناہ دے گا۔ اسرائیل کی جانب سے پہلی بار شامی تنازع میں بے گھر ہونے والے پناہ گزینوں کو بطور ریفیوجیز قبول کیا گیا ہے۔ جرمنی کی عدالت نے 16 سالہ لڑکی صفیہ کو پولیس اہلکار کو قتل کرنے کے جرم میں جیل بھیج دیا ہے۔ انہوں نے یہ قتل شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے کہنے پر شمالی شہر ہینوور کے ریلوے اسٹیشن پر 15 سال کی عمر میں کیا۔ سائنسدانوں نے ایسے شواہد پیش کیے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈپریشن اور اضطراب کی کیفیت سے 2-4 مریضوں کے کینسر کے ہاتھوں مرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ظفر سید۔
انگلینڈ اور ویلز میں 160,000 سے زیادہ افراد پر کیے جانے والے ایک مطالعے سے ظاہر ہوا کہ وہ لوگ جو ڈپریشن اور اضطراب کا شکار تھے ان میں کینسر سے مرنے کا خطرہ عام لوگوں کے مقابلے پر 33% زیادہ تھا۔ ایسے مریضوں کو بڑی آنت، پروسٹیٹ، لبلبے اور خوراک کی نالی کا سرطان لاحق ہونے کا زیادہ خطرہ تھا۔ برٹش میڈیکل جرنل میں شائع ہونے والے اس مطالعے کے مصنفین نے کہا ہے کہ ابھی اس ضمن میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ نئے امریکی صدر ٹرمپ نے میکسیکو کے ساتھ سرحدی دیوار کی تعمیر کے لیے حکم نامے پر دستخط تو کر دیا ہے، لیکن میکسیکو کا کہنا ہے کہ وہ اس تعمیر کے لیے بالکل پیسے نہیں دے گا۔ اس کی تفصیل سنیے گا سیربین میں آگے چل کر۔ لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کے لاپتہ سوشل میڈیا بلاگرز کی بات سے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پر سرگرم رہنے والے کئی بلاگرز کے غائب کیے جانے کو تقریباً 3 ہفتے گزر چکے ہیں، لیکن اب تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہیں، کس کے پاس ہیں اور کیوں۔ رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی اراکین نے 2.5 ہفتے پہلے اس سلسلے میں پارلیمان میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس جمع کرایا تھا، لیکن وہ بھی اسمبلی کے ایجنڈے سے غائب ہے۔ نفیسہ شاہ کا اب کہنا ہے کہ وہ اس پر دوبارہ ایوان کا نوٹس دلانے کی کوشش کریں گی، کیونکہ بات کافی آگے تک جا چکی ہے۔ اس پر میں نے بات کی نفیسہ شاہ سے ہی۔
کچھ اور بھی تشویشناک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں
جی
میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں کہ ان جو بلاگرز ہیں ان کے اوپر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہ خدا نخواستہ انہوں نے کوئی بلاسفمی کے مد میں انہوں نے کوئی ایسی چیزیں لکھی ہیں یا کہی ہیں جو بلاسفمی لا کی مد میں آتی ہیں۔
جی بالکل،
یہ ایک بہت خطرناک، اور یہ جو ایکسٹریمسٹ جماعتیں ہیں مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کی ایک آدھ جو بلاگرز ہیں ان کی فیملیز کو ان کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں۔
اچھا، لیکن
یہ ایک اور اس کے اوپر تشویشناک ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے اوپر بھی ہم جب بات ہوگی تو یہ بھی سوال ہوگا۔ اور ایک اور انفارمیشن یہ ہے کہ سینٹ نے اس کو بہت ایک سیریسلی اس ایشو کو لیا ہے، اور اس کو کمپریہنسو کر کے صرف ایک ان پانچ کا نہیں لیکن جو باقی جو ایشو ہے مسنگ پرسنز کا، سارے کی انہوں نے گورنمنٹ کو متوجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں کمیٹی آف دا ہول بنائی ہے، اس میں میری کولیگ ہیں فرحت اللہ بابر صاحب ہوئی۔
آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ایسی اطلاعات ہیں کہ بلاگرز کے جو اہل خانہ ہیں، جو فیملیز ہیں، ان کو شدت پسند تنظیموں کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ گستاخ رسول یا توہین مذہب انہوں نے کسی طرح سے کی تھی۔ تو یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بلاگرز کے جو اہل خانہ کی حفاظت ہے اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں، ساری سب سے زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ حکمران یا حکمران جماعت، منسٹری آف انٹیریئر، وہ انہوں نے ایک دیوار آگے کھڑی کی ہوئی ہے۔ وہ نہ اس بات کے اوپر سننا چاہتے ہیں، نہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہی اس کے اوپر کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں۔ صرف یہ کہنا کہ ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے، ہم کھوج کر رہے ہیں، یہ نامکمل ہے۔
اچھا، میڈیا میں اور سوشل میڈیا پر کچھ ایسے کیمپینز جو چلی ہیں بلاگرز کے خلاف جو بظاہر اسٹیبلشمنٹ اسپانسرڈ معلوم ہوتی ہیں، ان میں ان بلاگرز کو جیسے مطلب توہین مذہب، اس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ تو ان بلاگرز کے اس ساری کیمپین سے ان بلاگرز کو اغوا کرنے والوں کی نشاندہی کیا ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں، اس سے تو اور اگر نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے یہ کام کیا گیا ہے تو ان کی تو پھر اور ہمت افزائی ہوگی۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ, کیونکہ زیادہ تر اس قسم کے جو سوشل میڈیا پر آتے ہیں کمنٹس تو وہ ان کے سیوڈونمز ہوتے ہیں, ان کی آئیڈینٹیٹیز نہیں ہوتی. میرا تو سوال اس وقت انوشے رحمان سے ہوگا کہ اگر سائبر کرائم لا ہے تو کیا آیا وہ ایکٹیو ہے, کیونکہ اس قسم کے لوگ جو دھمکیاں دے رہے ہیں اور بلاگرز کو یہ ایک اور رخ دے رہے ہیں, کہتے ہیں گیو دا بیڈ ڈاگ اے بیڈ نیم اینڈ ہینگ ہم, وہ والی چیز وہ ایک ایٹموسفیئر کریٹ کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ لوگ ہیں جو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہیں, یہ لوگ ہیں جنہوں نے بلاسفمی کمٹ کی ہے, یہ لوگ ہیں جو قصوروار ہیں اپنے ہی اغوا کے بارے میں, تو پھر سائبر کرائم لا کیوں نہیں ایکٹ کر رہی؟ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اور ایکسٹریمزم کو ہوا دے رہے ہیں. ان کے پیچھے جو بھی عناصر ہیں میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہیں, ان کا کس سے تعلق ہے, لیکن جو بھی ہیں ان کو بے نقاب کرنا تو آخر کار حکومت کا ہی کام ہے.
یہ تھیں رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ, جو لاپتہ بلاگرز کے معاملے اور اس میں حکومت کی عدم دلچسپی پر خدشات کا اظہار کر رہی تھیں. پھر میں نے اس سارے معاملے پر بات کی. پاکستان میں سوشل میڈیا پر شدت پسند تنظیموں کی سرگرمیوں پر تحقیق کرنے والی صحافی رابعہ محمود سے, اور پہلے تو ان سے پوچھا کہ وہ جو تحقیق کر رہی ہیں اس کام کی نوعیت کیا ہے.
دراصل میرا جو کام ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو شدت پسند جو ایکسپریشن ہے انٹرنیٹ کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ کس طرح سے, اور لوگ کس طرح سے جس کو ہم ایک مذہبی انتہا پسندی کو والے جو ہم براڈر ایشوز ہیں اس پہ لوگ کیسے ان بینڈ ویگنز پہ جمپ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اور کس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں. جو یہ بلاگرز ہیں یہ تو بالکل بھی کسی بھی قسم کی انتہا پسندی کے اس میں نہیں آتے تھے, کیونکہ ان کا جو کام تھا وہ تو آپ کو پتا ہے ایک سیٹیریکلی اور جو ہے ہلکے پھلکے طریقے سے سیریس باتوں کے اوپر کامنٹری کرنا تھا, اور وہ سیاسی چیزوں کے اوپر کچھ جو پالیسیز پاکستان میں جو سویلین اور ملٹری ایک اسٹیبلشمنٹ کی جو ہیں ان کو ان پہ سوال اٹھانا, اس کو کرٹیسائز کرنا, پھر جیسے مذہبی انتہا پسند جو ہیں جس طرح سے جس قسم کی اسپیس ان کو حاصل ہے پاکستان میں, جس طرح کی وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں چاہے وہ ملٹنٹس ہوں یا جس جو بس جو انتہا پسندی جو دوسرے سے باتوں کے ذریعے کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں پہ یہ لوگ کامنٹ کرتے تھے. اچھا. اور وہی وہ پیجز تھے اور ہلکے پھلکے اس کے سیدھی بہت سخت بھی باتیں ہوتی تھیں مگر وہ ہلکے پھلکے اس انداز سے کی جاتی تھیں, اور ان کا مقصد جو تھا وہ کوسچن کرنا تھا, وہ کسی کو نقصان پہنچانا تو تھا ہی نہیں.
ٹھیک ہے جی, لیکن یہ جو ان بلاگرز کے فیس بک صفحات یا جو ٹویٹر پیغامات ٹویٹر اکاؤنٹس کو بند کر دیا گیا, اس کے بعد اب آپ کیا دیکھ رہی ہیں تبدیلی, کیا تبدیلی نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا کے نیریٹو یا بیانیہ میں؟
سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ ہوا ہے نا کہ جیسے جو ایک پاکستان میں جو انسانی حقوق پہ کام کرنے والے اور جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں جو عام شہری ہیں بیسکلی, ان کی جو اسپیس ہے یا ان کی جو جگہ تھی اس کو ملنے کی ایک پوری کیمپین کی جا رہی ہے, اس کو ہم کیمپین ہی کہہ سکتے ہیں بہت سیفلی. یہ پچھلے کچھ سالوں میں شروع ہو گئی تھی, بس اب یہ بہت شدت پسندی سے ہمیں واضح طور پہ نظر آئی ہے کہ باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی ہے نہ صرف ان بلاگرز کو گندہ کرنے کے لیے مگر جو لوگ اس چیز کو کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان کو ایکٹیوسٹ کو بلاگرز کو کیوں اٹھایا گیا ہے اس پراسرار طریقے سے اور ان کو کیوں پکڑا, اور ان کے اوپر اگر کیس ہی چلانا تھا کوئی بہتر طریقے سے مطلب ایک قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیوں نہیں ایکٹیویٹی کی گئی, جو لوگ وہ بھی ایک قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی جو ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں ان کے خلاف ایک بہت شدید نفرت سے بھری ہوئی مہم چل نکلی ہے مختلف اکاؤنٹس سے, جو کہ وہ ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جو کہ صرف اسلامی مذہبی انتہا پسندی کی باتیں کرتے ہیں اور صرف پاکستانی ملٹری کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سیاسی جماعتوں کو بھی سپورٹ نہیں کرتے. یہ ایک بہت ایک عام, اٹس اے ویری کامن تھنگ, یہ ان سب اکاؤنٹس میں اور فیس بک پیجز میں یہ ایک دو چیزیں مشترک ہیں, ٹھیک ہے, وہ سب شیئر کرتے ہیں.
تو یہ بتائیں کہ یہ جو سوشل میڈیا جیسے آپ بتا رہی ہیں میں پاکستان میں جو اس طرح کی شدت پسند تنظیمیں سرگرم ہیں ان پر کوئی پابندی نظر آ رہی ہے آپ کو؟
دیکھیے پابندی جو ہم نے تھوڑا بہت جو دیکھی ہے پچھلے کچھ سالوں میں وہ کچھ جو ہیں جو تحریک طالبان کے کچھ اکاؤنٹس تھے ان کو بند کیا گیا ہے جو ہم نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, یا اگر وہ آتے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹس یا فیس بک پیجز تو وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں, مگر جہاں تک تعلق ہے دیوبندی فقہ سے تعلق رکھنے والے مگر انتہا پسند سیکٹیرین جن کو کہتے ہیں نا فرقہ وارانہ جس میں اہل سنت والجماعت اور سپہ صحابہ اور لشکر جھنگوی سے الیجنس رکھنے والے ان کو ماننے والے جو اکاؤنٹس ہیں ان پہ کوئی کمی نہیں نظر آتی, اور جو بریلوی اس سے تعلق ہیں وہ بیسکلی, میں بریلوی اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ ممتاز قادری کو بہت سپورٹ کرتے ہیں, پھر وہ جو توہین رسالت کا قانون ہے اس کے بہت زیادہ وہ ان کا ان کے لیے ایک اہم سیاسی ایک مارکر ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ بیس کر کے وہ لوگوں کو جو جو عام آپ کے جو شہری ہیں وہ ان کے خلاف جو باتیں کی جاتی ہیں, اگر دیکھا جائے تو یہ جو مرحوم جنید جمشید تھے ان کے اوپر بھی ایک اس کے بیس کر کے ایک مرتبہ بلاسمی کا ایک مہم اٹھی تھی, ایک اتنی زیادہ دیر تو نہیں چلی مگر چلی تھی, تو اس پہ بھی اس سے متعلق بھی یہ کچھ ان کے چھوٹے چھوٹے پیجز تھے اور چھوٹے چھوٹے جو کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے سیکشنز ہیں ان جماعتوں کے جنہوں نے کافی آن لائن چلایا تھا, مگر ان کو تو دیکھتی ہے جو مرحوم سبین محمود تھیں ان کے اوپر بہت زیادہ ایک ایکٹیویٹی چلی تھی ان کے خلاف, ایک ہیٹ کیمپین جس کو ہم کہتے ہیں نا نفرت کی مہم وہ دو تین سال پہلے چلی تھی, پھر اس سے پہلے رضا رومی ایک جرنلسٹ ہیں جن پہ بعد میں ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی اور پھر ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا تھا, ان کے خلاف چلی, پھر جیو نیوز کے خلاف چلی, حامد میر کے خلاف چلی, ٹھیک ہے, اور پھر ڈان میں سیرل المیڈا کے خلاف چلی, یہ بھی ہیں اور کچھ باقی دوسرے شہری اور ایکٹیوسٹ ہیں جو 2015 میں ان کے خلاف, میں بتایا نا کہ یہ صرف مذہبی انتہا پسند نہیں ہے, یہ ان کی انتہا پسندی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر بھی چلتی ہے, اور یہ لوگ جو ہمیں یا باقی لوگوں کو جو کوسچن کرتے ہیں جس طرح بلاگرز کو, تو اب تو ان کے خلاف تو ایک بہت ہی سیریس قسم کی بہت ہی ایک ایکسٹریم ایک کیمپین چلی ہے کہ اگر وہ بیچارے نکل کے بھی آ گئے ابھی جہاں پہ بھی وہ چھپے ہیں وہ,
ہاں جی, یہ تھوڑی سی اس کی تفصیل بتائیں کہ یہ سوشل میڈیا پر ان انتہا پسند تنظیموں کی سائٹس پہ یا اکاؤنٹس پہ یہ جو لاپتہ بلاگرز ہیں ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں,
ان کے بارے میں بہت اگر میں خطرناک کا لفظ استعمال کروں تو یہ بالکل ایک مبالغہ آرائی سے میں کام نہیں لے رہی, بہت ہی ان کے خلاف ان کو اسلام کا دشمن کہا جا رہا ہے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو مار دیا جائے, ٹھیک ہے, تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک یہ کوئی ہلکی پھلکی باتیں نہیں ہو رہی ہیں کہ ان کے نظریات کے خلاف کوئی ہلکی پھلکی باتیں نہیں ہو رہی ہیں, ان سے کوئی محض کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں چل رہا کہ اختلاف ہے, ان پیجز پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام کی بے عزتی کی, کیونکہ وہ جو توہین اسلام یا توہین رسالت کو تو ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے نا, ایک سوچے سمجھے ایک پروسیجر کے تحت ان کے خلاف یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو مار دینا چاہیے, ان لوگوں کے خلاف مقدمات چلنے چاہیے اور بلکہ ان کو مار دینا چاہیے کیونکہ یہ اسلام دشمن لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ اس میں کامنٹری بھی اس طرح کی ہے, فیس بک سٹیٹسز بھی ہیں پھر پیجز پہ, اور پھر غلط الزام لگ رہا ہے جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ فلاں پیج کے ایڈمن تھے اور باقی پیجوں کے ایڈمنز تھے جبکہ وہ نہیں تھے,
اچھا, تو ان کو مختلف چیزوں سے جوڑا جا رہا ہے, لیکن یہ جب سے یہ لاپتہ ہوئے ہیں اور مختلف مطلب اس پہ شور مچا ہے, خبریں سامنے آئی ہیں, تو وہ جو نیریٹو ہے اس طرح کے پیجز پہ, اس طرح کی تنظیموں کے پیجز پہ بلاگرز کے بارے میں, وہ کچھ زیادہ ہوئی ہے یا بدلی ہے کسی طریقے سے یا ایک ہی لیول پہ چلی آ رہی ہے؟
دیکھیں بہت زیادہ ہوئی ہے کیونکہ بہت ٹارگیٹڈ پوسٹس کی گئی ہیں اور بہت زیادہ ٹارگیٹڈ ٹویٹس کیے گئے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ایسے ٹویٹر ہینڈلز ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو صرف اس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے, اور کچھ ایسے ٹویٹر ہینڈلز ہیں تو کچھ پچھلے سالوں میں جب بھی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی بقا کے ڈیفینس کے اور اس کے دفاع کے نام پر اور اسلام کے دفاع کے نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کا جیسے مقصد ایسا دیکھنے میں لگتا ہے ان کا مقصد ہی یہ ہے, اگر میں ٹویٹر کی آپ کو بات کروں تو تھوڑی سی اگر میں نے جو ریسرچ کی ہے پچھلے کچھ مہینوں میں وہ اس واقعات سے پہلے ہی چلی آ رہی تھی, اس میں بھی یہ ہے کہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایک مہینے میں اگر آپ لبرلز اردو میں لکھ کے یا ملحد لکھ کے یا گستاخ رسول لکھ کے یا اس طرح کے الفاظ لکھ کے جب آپ سرچ کرتے ہیں تو بہت ہی ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس اور سینکڑوں کی تعداد میں ٹھیک ہے وہ نکل کے سامنے آتے ہیں اور بہت اسٹریٹیجیکلی ہیش ٹیگس کو جو ایک طریقہ ہوتا ہے کیمپین کرنے کا یا ایک انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور فیس بک کا اس طرح ہے وہاں پر مختلف ہیش ٹیگس استعمال ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر تو اور وہاں پر پیجز بھی ہیں کچھ پیجز تو یہ ہیں نا جو صرف ملٹری کے حق اور اس کے جس کو کہیں گے کہ پروپیگنڈا پیجز تھے وہ بھی اس چیز میں شامل ہیں ٹھیک ہے تو مذہبی انتہا پسند تو جو پیجز ہیں وہ تو ہیں ہی ٹھیک ہے جو ریلیز نکالتے ہیں اور پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ پاکستان ڈیفینس فورم کے نام سے ایک پیج ہے ٹھیک ہے پھر ایک سائبر فورم کے نام سے ایک پیج ہے ملٹری کا ان کے اوپر بھی جو ہے نا بالکل ٹارگیٹڈ پوسٹس اور پھر کامنٹری اور اس چیز کو زندہ رکھا جا رہا ہے یو نو کامنٹ کانسٹنٹلی اس پہ انٹریکشن ہے ان کے اوپر جو ہم جس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا کی زبان میں تو ہیوی انگیجمنٹ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ان پیجز پہ کیونکہ ان کے تو ایک پیج کے تو 7 million سے زیادہ لائکس ہیں ایک کے 4.5 lakh سے زیادہ فالوورز اور لائکس ہیں تو کافی جس طرح سے بڑے ایک ان کا مین اسٹریم پوزیشن تھا
تو یہ تو ایک طرح کی سائبر جنگ ہے
لیکن
اگر دیکھا جائے تو حکومت نے بعض دہشت گرد شدت پسند تنظیموں کو دہشت گرد یا کالعدم قرار دے دیا ہے تو یہ جو تنظیمیں ہیں ان کو سوشل میڈیا پر ان کی سرگرمیوں کو پاکستانی حکام نے روکنے کی کوئی کوشش کی ہے کیا
بالکل بھی نہیں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو جو ہے اس کو اس نظر سے بھی نہیں دیکھا جاتا نا یہی تو بات ہے ساری کہ ان لوگوں پہ جن کے اوپینینز اتنے ایکسٹریمز ہیں ان کو نہیں دیکھا جاتا اور جو لوگ ویلنز ہیں ان لوگوں کے امیجنیشن کے اندر اور جن کو سوال اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کہہ کے کہ یو نو یہ کہ دشمن ہیں یہ ملک دشمن ہیں یہ اسلام دشمن ہیں وہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ صحت مند ایک ہیلدی کرٹیک ایک صحت مند تنقید جو ہوتی ہے اس جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ چیزوں میں بہتری آئے اس کے لیے بھی کوئی ٹالرنس نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس بلاگرز والے ایشو سے پہلے ایک مخصوص گروپ ہے وہ بریلوی فقہ سے ان کا تعلق ہے اور وہ بہت اسٹریٹیجیکلی توہین رسالت کے قانون کے ارد گرد کیمپیننگ کرتے ہیں اور اس کے حق میں کیمپین کرتے ہیں اور ممتاز قادری جو ہے اس کے وہ ان کے فالوورز ہیں مانے جاتے ہیں وہ لوگ یہ جو ابھی احمدیوں کی ایک مسجد پہ چکوال میں ایک واقعہ ہوا ہے دسمبر میں پنجاب کے صوبے میں اس کے ارد گرد بھی انہوں نے بہت کیمپیننگ کی اور انٹرنیٹ کے اوپر اس کو بہت شروڈلی استعمال کیا ہیش ٹیگز استعمال کیے اپنے لوگوں کو سرگرم کیا ویڈیوز پوسٹ کی تاکہ وہ جائیں پروٹیسٹ کریں اور اگر پروٹیسٹ نہیں وہ اتنے نمبرز میں کر سکتے تو اینٹی جو کہتے ہیں کہ اقلیتوں کے خلاف اور اس ایک خاص اقلیت کے خلاف اور باقیوں کے خلاف جو ہے وہ پورا ایک انہوں نے بھی ایک مہم تب بھی چلی تھی اس میں باقی لوگ اتنے شامل نہیں تھے جو ملکی بقا کی بات کرتے ہیں مگر اس میں تو دونوں کا ایک ملاپ ہو چکا ہے نا تو ختم نبوت سے جڑی ہوئی جو پیجز ہیں اور وہ بھی اسی پہ بات کر رہے ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ لال مسجد سے جڑے ہوا جو شہدا فاؤنڈیشن ہے انہوں نے بھی یہ کام کیا اور ان سے تو پہلے ماضی میں میں ان سے انٹرویو وغیرہ کر چکی ہوں اپنے ہی کام کے سلسلے میں اور انہوں نے تب بھی یہ اس بات کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ وہ جو لوگ انٹرنیٹ کے اوپر ان کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں بیسکلی جو ان کو تنقید کا نشانہ اٹھاتے ہیں جو خاص طور پہ اے پی ایس اسکول کے اٹیک کے بعد جو سارا سول سوسائٹی نے ایک ان کے خلاف شروع کی تھی مہم 2014 December 16 کے بعد اس میں وہ تب سے دیکھ رہے تھے کہ انٹرنیٹ پہ کون سے بلاگرز ہیں جو ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کون سے لوگ ہیں جو ٹویٹر کے اوپر ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور وہ مانیٹرنگ ان کی وہ خود بہت ایک بہت ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے ان چیزوں کو پہ ان کی نظر ہے اور پھر آف کورس انہوں نے ہم نے دیکھا ہے کہ بلاگرز کے خلاف انہوں نے کوشش کی کہ ایک کیس دائر ہو جو کہ ابھی تک شکر ہے کہ نہیں ہوا
یہ تھی صحافی و محقق رابعہ محمود جو لاپتہ بلاگرز کے خلاف سوشل میڈیا پر چلنے والی کئی مہم کی پر بات کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ یہ ایک مہم جو ہے یہ سائبر جنگ کی شکل بھی اختیار کر چکا ہے بلاگرز لاپتہ بلاگرز پر توجہ دلاؤ نوٹس قومی اسمبلی کے ایجنڈے میں نہیں ہے حالانکہ یہ 2.5 ہفتے پہلے جمع کروایا گیا تھا اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی عمارت میں موجود ہمارے ساتھی شہزاد ملک ٹیلی فون لائن پر براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. شہزاد, یہ بتائیے, آج جو قومی اسمبلی کا سیشن ہوا اس میں کیا بلاگرز کی کوئی بات ہوئی, یہ ایجنڈے میں تھا آج؟
جی, میں تو اب یہ کوریڈور میں آیا ہوں.
ہلو,
جی
شہزاد, یہ بتائیے گا کہ آج کے اجلاس میں کوئی ذکر ہوا بلاگرز کا یا ایجنڈے میں یہ آپ کو شامل کہیں نظر آیا؟ شہزاد ملک سے ہماری لائن منقطع ہو گئی. اس کو کوشش کریں گے ان سے بعد میں ہم رابطہ کریں, لیکن پروگرام میں اب آگے چل کر سنیے گا کہ امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ دیوار بنانے پر تلے ہوئے ہیں, لیکن ان کو اس سے حاصل کیا ہوگا, اس پر ایک تجزیہ شامل ہے. اس کے علاوہ بھارت میں کئی ریاستوں میں ہونے والے انتخابات کی بھی خبریں شامل ہوں گی. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں, پروگرام ابھی جاری ہے.
رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں گے ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی, اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبداللہ فاروقی سے.
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ایڈیلیڈ میں کھیلے جانے والے پانچویں اور آخری ایک روزہ کرکٹ میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 57 رن سے شکست دے دی. آسٹریلیا نے پاکستان کو 370 رنز کا ہدف دیا تھا, لیکن پاکستان 312 رنز بنا سکا. پاکستانی بیٹسمین بابر اعظم نے سینچری بنائی جبکہ شجیل خان نے 79 رنز اسکور کیے. اس طرح آسٹریلیا 5 ایک روزہ میچوں کی سیریز 4-1 سے اور 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 3-0 سے جیت گیا. کرکٹ میں ہی پاکستان سپر لیگ 2017 کے ٹکٹس کی آن لائن فروخت جاری ہے, جو پی ایس ایل اور کیو ٹکٹس کی ویب سائٹ سے خریدے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ دبئی اور شارجہ میں 23 مختلف مقامات پر پی ایس ایل کے ٹکٹس فروخت بھی کیے جا رہے ہیں. یہ تو طے ہو گیا کہ ٹینس میں رواں سال کا پہلا گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ آسٹریلین اوپن کوئی بھی خاتون جیتے, لیکن ٹائٹل ایک ہی گھر میں آئے گا کیونکہ امریکی خاتون کھلاڑی وینس ولیمز اور ان کی بہن سرینا ولیمز ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں. 13 سیڈ وینس ولیمز نے اپنی ہم وطن کوکو وینڈاوے کو پچھاڑا اور 2009 کے بعد پہلی بار فائنل میں جا پہنچی. دوسری جانب ان کی بہن عالمی نمبر 2 سرینا ولیمز مرجانا لوچیچ برونی کو ہرا کر پہلے ہی فائنل میں پہنچ چکی تھی. اگر سرینا یہ ٹورنامنٹ جیت جاتی ہیں تو یہ ان کا 23rd گرینڈ سلیم سنگل ٹائٹل ہوگا. سرینا کہتی ہیں کہ ان کی بہن ان کی دنیا اور ان کی زندگی ہیں, نتیجے کی پرواہ انہیں نہیں. مردوں میں روجر فیڈرر نے اپنے ہم وطن سٹین واورنکا کو سیمی فائنل میں ہرایا اور اپنا 18th گرینڈ سلیم جیتنے کے لیے آسٹریلین اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے. اب فائنل میں ان کا ٹاکرا رافیل نڈال سے ہوگا. انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے جنوبی افریقہ کے کرکٹر عمران طاہر کو میچ کے دوران پاکستان کے معروف ناتخواں جنید جمشید کی تصویر والی شرٹ پہننے پر باقاعدہ تنبیہ کی ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبداللہ فاروقی سے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گنے نیچے دب جانے سے کم سے کم 10 فوجی ہلاک ہوئے ہیں. اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر, لیکن اب سربین کے نصف ہوا ہے خبر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے سبا ناز سے.
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے جنوری میں لاپتہ ہونے والے بلاگرز کے معاملے پر پارلیمان میں پیپلز پارٹی کے توجہ دلاؤ نوٹس کو متعدد اجلاس ہونے کے باوجود ایجنڈے کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ عراق کے شہر موصل میں نام نہاد تنظیم دولت اسلامیہ نے حکومت کے زیر قبضہ مشرقی علاقے پر حملہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں کوئلے سے چلنے والے پلانٹ کی تعمیر پر ماحولیاتی مہم چلانے والے مظاہرین کا پولیس کے ساتھ تصادم ہوا ہے۔ سعودی عرب کی عدالت نے ایک مصنف کو ان کی تحریروں کے ذریعے لوگوں کو حکومت کے خلاف اکسانے کے جرم میں 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ آسٹریا میں حکام کا کہنا ہے کہ ویانا اور غازہ میں انسداد دہشت گردی پولیس نے چھاپوں کے دوران 8 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ اسرائیلی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک 100 شامی باشندوں کو اپنے ملک میں پناہ دے گا۔ چیلی کے وسطی علاقے کے جنگلات میں لگی آگ بجھانے کے دوران 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ نوکریوں اور تجارت کے حکم ناموں کے بعد اب امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو کے ساتھ سرحدی دیوار کی تعمیر کے حکم نامے پر دستخط کر دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ دیوار کی تعمیر پر ہونے والے اخراجات کے لیے اربوں ڈالرز بھی میکسیکو سے لیے جائیں گے۔ میکسیکو کے صدر نے ایسے کسی بھی اقدام سے صاف انکار کر دیا ہے۔ دیگر رہنماؤں اور میکسیکو کے شہریوں نے بھی اس فیصلے کے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس بارے میں نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے فرحت جاوید سے۔ رپورٹ کا آغاز صوتی جھلک سے ہو رہا ہے۔
We'll begin immediate construction of a border wall.
امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے میں منعقدہ اس تقریب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کرنے کے حکم نامے پر دستخط کیے ہیں۔ امریکی صدر نے اس موقع پر کہا کہ امریکہ کی جنوبی سرحد پر بحران ہے۔
وسطی امریکہ سے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ امریکہ اور میکسیکو دونوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آج سے جو اقدامات کریں گے وہ ان دونوں ملکوں کو محفوظ بنائیں گے۔ یہ میکسیکو کے حق میں بھی بہتر ثابت ہوگا۔ کوئی ملک سرحدوں کے بغیر ملک نہیں ہوتا، اور آج سے آغاز کرتے ہوئے امریکہ اپنی سرحدوں کا کنٹرول واپس حاصل کر رہا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس منصوبے کے 100% اخراجات میکسیکو سے لیے جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اے بی سی ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ میکسیکو دیوار کی تعمیر پر آنے والے خرچ کا تخمینہ $8 ارب لگایا گیا ہے۔ میکسیکو کے صدر اینریک پینیانیٹو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے حکم کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس کی تعمیر کی رقم نہیں دیں گے۔
میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میکسیکو کسی بھی دیوار کی تعمیر کے لیے رقم نہیں دے گا۔ یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ہم شمالی امریکہ میں تعاون کے نئے قوانین، تجارت، سرمایہ کاری، سیکیورٹی، امیگریشن کی بات کر رہے ہیں۔ میکسیکو کے حکام کی حتمی رپورٹ اور چیمبرز آف کامرس، گورنرز وغیرہ کے مشورے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔
میکسیکو کے صدر نے کہا کہ وہ حکام کی حتمی رپورٹ اور چیمبر آف کامرس اور گورنرز کے مشورے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی مہم میں ان کا اہم انتخابی نعرہ میکسیکو کی سرحد پر 2000 میل طویل دیوار تعمیر کرنا تھا۔ دوسری جانب میکسیکو کے شہریوں نے بھی اس حکم پر شدید غصے کا اظہار کیا ہے۔ راؤل مینڈس نامی ایک میکسیکن شہری نے کہا کہ وہ دیوار کے لیے رقم دینے سے بالکل متفق نہیں ہے اور خود امریکہ اس فیصلے کا نقصان اٹھائے گا۔
میرے خیال میں ہمارے پاس اعلیٰ پائے کے محنت کش افراد کی بڑی تعداد موجود ہے، اور ہمارے پاس میکسیکو کے عوام کی طاقت ہے۔ امریکی ہماری مدد مانگتے رہیں گے کیونکہ ان کے پاس وہ قابلیت، محنت کش طبقہ اور معیار ہی نہیں جو ہمارے پاس ہے۔ میرے خیال میں اس سے ہم متاثر نہیں ہوں گے اور کبھی ہونا بھی نہیں چاہیے۔
امریکی صدر کی جانب سے دیوار تعمیر کرنے کے اعلان پر لاطینی امریکہ کے رہنماؤں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ڈومینیکن ریپبلک میں ایک سربراہی اجلاس میں ایکواڈور کے صدر رافائل کوریا نے کہا ہے کہ امریکی صدر تارکین وطن کا احترام کریں۔
نقل مکانی کو روکنے کے لیے دیواریں اور سرحدیں بنانا کوئی حل نہیں، بلکہ جذبہ انسانیت، ادارے یکجہتی اور دنیا کے ہر فرد کے لیے امن کا قیام اس مسئلے کا حل ہے۔ جب تک دنیا میں دولت کی مساوی تقسیم نہیں ہوتی، یہاں کے معاشرتی مسائل حل نہیں ہوں گے۔
no se resolverán los problemas sociales ni mundiales.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے علاوہ ان امریکی شہروں کی فنڈنگ روکنے کے احکامات پر بھی دستخط کیے ہیں جو غیر قانونی تارکین وطن کے گڑھ ہیں. امکان ہے کہ آئندہ چند روز میں نئے امریکی صدر امیگریشن اور سرحدی سیکیورٹی کے حوالے سے متعدد صدارتی حکم ناموں پر بھی دستخط کریں گے.
تفصیل بتا رہی تھی فرحت جاوید. تو میکسیکو کے صدر نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میکسیکو اس دیوار کی تعمیر کے کوئی پیسے نہیں دے گا. میں نے جیو پولیٹیکل فیوچرز کے سینئر تجزیہ کار کامران بخاری سے پوچھا کہ اگر ایسا ہے تو پھر صدر ٹرمپ کیا کریں گے؟
دیکھیں فی الحال تو کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ جو دیوار ہے اس کی تعمیر کیسے ہو, یہ تو ہمیں ابھی بالکل اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا. صرف ریٹرک ہے, ریٹرک جاری ہے, اس کی بھی سمجھ آتی ہے کیونکہ الیکشن جیتا ہے تو ظاہر ہے صدر ٹرمپ کی اس وقت جو اپروول ریٹنگ ہے وہ 37% پہ ہیں, وہ خاصی لو ہیں. تو اس بنا پر ان کو اس ریٹرک کو برقرار رکھنا ہے تاکہ ان کی سپورٹ مزید نہ گرے. تو جہاں تک تو دیوار بننے کا تعلق ہے, مجھے لگتا ہے اگر یہ بنے گی بھی تو بہت وقت لگ جائے گا اس میں, اتنی جلدی یہ تعمیر نہیں ہونے والی.
اچھا, لیکن اعلان تو کر دیا ہے. یہ بتائیں کہ اس دیوار کے بنانے کا سیاسی ہی مقصد ہے یا پھر کوئی اقتصادی فائدہ بھی ہے اس میں, جس میں واقعی مطلب امیگرنٹس کا آنا ختم ہو جائے گا یا کوئی اور انڈائریکٹ اس سے فائدے ہوں گے؟
دیکھیں اقتصادی فائدہ یا نقصان کی تو ابھی مطلب جب دیوار کی ہمیں ڈیٹیلز نہیں پتا کہ کہاں ہوگی, کتنا جو ہے کراس بارڈر ٹریڈ افیکٹ ہوگا, تو اس پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فی الحال بات کی جا سکتی ہے. لیکن جہاں تک اس کی انٹینٹ ہے, دیکھیں انٹینٹ وہی تھی انلیگل امیگریشن, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کی کم از کم جو بات چیت میں جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے ہم دہشت گردی بھی روک سکتے ہیں. تو سیکیورٹی جو ہے وہ پرائمری ڈیوٹی ہے پریزیڈنٹ آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس کی, تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے ان کے پاس لچک ہے. لیکن یہ کیسے بنے گی, اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے, کون جو ہے مطلب کب تک یہ بنے گی اور اس کے کلیئر فوائد کیا ہیں, وہ بہت ہی جو ہے وہ تصویر بالکل دھندلی ہے فی الحال.
اچھا, ویسے صدر ٹرمپ کے اتحادی وعدے ایک طرح سے ریڈیکل تھے اور اس کو پھر اب وہ ریڈیکل انداز میں ہی ان پر عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے کہ وہ ریڈیکل ہیں سارا کچھ یا پھر یہ صرف پاپولسٹ ہیں بس عوامی اس کے لیے کر رہے ہیں؟
میں عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اتنے ریڈیکل نہیں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جو ہے ریفیوجیز کو نہیں آنے دیں گے, تو ریفیوجیز کے لیے تو ویسے بھی جو ہے اس ملک میں کوئی ابھی تک تو میں نے کوئی خاص ریفیوجیز آتے ہوئے دیکھے نہیں. سیریا سے یورپ میں بہت زیادہ ہیں, ترکی میں بہت زیادہ ہیں, تو مجھے نہیں سمجھتا کہ ریڈیکل پہلے سے زیادہ ریڈیکل کیسے ہوگا. جہاں تک ویزا کا ہے وہ بھی دیکھیں ایک مہینے کا بین ہے وہ 6 ملکوں کے اوپر, اور اس میں جو ہے سارے مسلمان ملک بھی نہیں ہیں. تو بات ہوتی ہے کہ جب تک ریٹرک تک رہتا ہے, ریٹرک بڑا ریڈیکل لگتا ہے, دھواں دار تقریریں ہوتی ہیں, وعدے کیے جاتے ہیں, جب عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور وقت آتا ہے تو پھر جو ہے وہ اتنے ریڈیکل نظر نہیں آتے. جس طریقے کی جو ہے نا یہ بات کی جا رہی ہے کہ بھئی ہم اسٹرکٹ ویٹنگ کریں گے, اسٹرکٹ ویٹنگ تو پہلے ہی ہو رہی ہے. امریکہ کے اندر لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ خاصا مشکل ہے, اس طریقے سے آمد و رفت نہیں ہے.
ٹھیک ہے, ویسے یورپی یونین سے صدر ٹرمپ کے تعلقات ایک طرح سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں, دنیا سے انٹرنیشنل کمیونٹی سے ایک طرح سے الگ ہوتا جا رہا ہے امریکہ, جو ان کی مطلب اسٹیٹڈ ایمز ہیں یا جو ان کے بیانات ہیں. تو اور اب تو اتنے اپنے ہمسائے کے ساتھ مطلب بارڈرنگ کنٹریز کے ساتھ کشیدگی بڑھا رہے ہیں ایک طرح سے, تو کیا آپ کو ان کی اس پالیسی کی گہرائی میں کچھ سمجھداری نظر آ رہی ہے؟
جی, اس سمجھداری تو بہت اسٹرانگ لفظ ہوگا, لیکن میں لاجک ضرور سمجھ پا رہا ہوں. لیکن دنیا کی 25% جی ڈی پی امریکہ پروڈیوس کرتا ہے, تو اگر کوارٹر جی ڈی پی امریکہ پروڈیوس کر رہا ہے تو اس سے صاف ایک بات ظاہر ہے کہ دنیا کو امریکہ کی زیادہ ضرورت ہے, امریکہ کو دنیا کی اتنی ضرورت نہیں. دنیا میں لچک ان کے پاس, وہ سمجھتے ہیں روم فار مینوور ہے, وہ اس قسم کی جو ہے انٹرنل لکنگ جو ہے پالیسیز کو اپنا سکتے ہیں اور اس کے مضر اثرات جو ہیں امریکہ کے لیے بہت کم ہیں. اور پھر اگر عملی طور پہ دیکھا جائے تو کون سا ملک ہے جو صدر ٹرمپ کے خلاف کو کارروائی کر رہا ہے؟ یا مہازرائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تمام لوگ جو ہیں وہ قطار میں کھڑے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم ان کے ساتھ کس طرح ڈیل بنائیں, چائنا کو لے لیں, رشیا کو لے لیں. پرائم منسٹر ٹریسا مے جو ہیں وہ جا رہی ہیں, سب سے پہلی جو ہے بیرونی لیڈر ہوں گی جو کہ صدر ٹرمپ سے ملیں گی. اسی طریقے سے جو ہے باقی ممالک سے, پاکستان ہو گیا, سعودی عرب ہو گیا, ہر کوئی جو ہے ان سے جو ہے وہ کوئی مہازرائی تو کر نہیں رہا باوجود اس کے کہ ان کی طرف سے بڑے سخت بیان آ رہے ہیں. تو میں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب کل ہی وقت کی بات ہے, کل رات کو انہوں نے اے بی سی کو انٹرویو دیا, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی لوگوں نے کہا کہ بھائی مسلم دنیا میں جو ہے نا غصہ بڑھ جائے گا, اینگر زیادہ بڑھ جائے گا آپ کی جو ہے نا پالیسی سے. انہوں نے کہا دنیا میں پہلے سے بہت زیادہ غصہ موجود ہے تو اور کتنا زیادہ بڑھ جائے گا. تو کچھ لاجک سمجھ آتی ہے, مطلب بالکل بے تکی یا بے سری باتیں نہیں کر رہے وہ, لیکن یہ ہے کہ مختلف کر رہے ہیں. وہ وارم اور فزی جو اوباما دور کے اندر جو ہاتھ بڑھانے کی اور پیار محبت سے جو ہے نا ڈیل کرنے والا جو دور ہے, میں سمجھتا ہوں اب وہ جاتا رہا, اب اس دور میں یہ نیا نارمل ہوگا.
یہ تھے کامران بخاری جن کا تعلق جیو پولیٹیکل فیوچر سے ہے. اور سامعین آئیے اب سنتے ہیں آپ کی بات.
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام. آغاز کرتے ہیں صبح بلوچستان سے, حکومت پاکستان سے کی گئی اس درخواست سے.
فتح محمد بلوچ, ضلع خوزدار, تحصیل نال, کلی ڈل رامت سے بول رہا ہوں. تو میں اپنے گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے کرچا تانی ٹانگ کینچ نہ چھوڑ دیں, عوام کی خدمت کریں, عوام کی بڑائی کے لیے کام کریں, اور تمام دشمن قوت آپ کے اوپر مسلط ہو رہے ہیں ان کا بھی ذرا خیال رکھیں, عوام کے اوپر رحم فرمائیں.
یہ تو تھے فتح محمد بلوچ. اور حکام سے صبح سندھ میں تعلیمی نظام کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمارے سامنے کا صبح سندھ کے ایک شہر خیرپور سے ریکارڈ کروایا گیا یہ پیغام بھی سنتے ہیں.
تعلیم کی ایمرجنسی لاگو کی گئی ہے لیکن کرپٹ آفیسروں کو مقرر کیا جا رہا ہے, اس کے لیے اساتذہ احتجاج میں ہیں. یہ ہم اس حکومت کو گسٹا یونین کی طرف سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے کرپٹ آفیسروں کو بلاک رکھیں اور یہ کرپشن کی ریلیاں جو نکالی جا رہی ہیں یہ ڈرامہ بند کریں.
تعلیم کے حصول کے لیے فکر مند ہمارے ان سامعین نے تو حکمرانوں سے کافی ناراضی کا اظہار کیا. صبح بلوچستان سے بھی تعلیمی نظام میں خرابی سے متعلق ہی بات کرتے ہوئے ایک سامع کی گئی شکایت بھی شامل کر لیتے ہیں.
میرا نام افضل رحمان, میں بلوچستان کے ضلع زیارت کے علاقے کوا صغری سے بات کر رہا ہوں. میرا صوبائی وزیر تعلیم عبدالرحیم زیارتوا سے گزارش ہے کہ اس کے نام کے حد تک تو صبح بھر میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی, لیکن اس کے باوجود ہمارے اسکول میں اساتذہ مہینوں بھر غیر حاضر رہتے. خود اس کی جو غرض اسکول کوا صغری میں ہیڈ ماسٹر سے میں اس کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. وہ سال 2016 صرف 3 سے 4 دن اسکول آئی ہے. میرا اسے گزارش ہے کہ وہ صبح کے اسکولوں کو بعد میں ٹھیک کرے, پہلے تو اپنی بیوی کو اسکول میں حاضر کرے. شکریہ.
انہوں نے تو تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی غیر حاضری کے حوالے سے بات کی. چلیے اب بی بی سی اردو سے پوچھے گئے سوال کی جانب آتے ہیں اور صبح پنجاب کے شہر فیصل آباد سے یہ کال سنتے ہیں.
مبشر بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے, بی بی سی سے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اکثر تبصروں ترجیحوں میں ہم انڈیا کے حوالے سے ایک آر ایس ایس کا نام سنتے آتے ہیں, کوئی تنظیم ہے یا سیاسی جماعت ہے یا جو بھی ہے. برحال پوچھنا یہ چاہتا ہوں آر ایس ایس کس چیز کا مخفف ہے, برائے مہربانی یہ بتا دیں.
مبشر صاحب, آر ایس ایس راشٹریہ سوم سیوک سنگھ کا مخفف ہے جو کہ انڈیا میں دائیں بازو کی ہندو جماعت ہے. چلیے اب یہ اگلی کال, اور یہ اگلی کال بھی صبح پنجاب کے شہر فیصل آباد سے ہی ہے. اور ہمارے یہ سامع پاکستان میں معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے پریشان ہیں اور حکومت کو اپنا مشورہ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں, آپ بھی سنیے.
بشیر رسول فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. ہمارے تعلیمی نظام میں کم از کم چوتھی یا پانچویں جماعت سے لے کر ایسے تک معذور افراد کی تعلیم و تربیت کے متعلق سٹیپ بائی سٹیپ کچھ نہ کچھ چیزیں شامل کی جائیں, یعنی نابینا افراد یا معذور افراد پڑھ لکھ سکتے ہیں, کس طرح سے پڑھ لکھ سکتے ہیں, پڑھنے لکھنے کے علاوہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں, جیسا کہ کمپیوٹر وغیرہ تک ہم یوز کر لیتے ہیں. باہر کے ممالک میں تو یہ کچھ نہیں نا, پاکستان میں بہت بڑی بات ہے اتنا بھی, اور عام معاشرے میں ہماری پہچان نہیں ہے کوئی اتنی زیادہ.
جاتے جاتے صبح بلوچستان کے ایک رہائشی کا حکام سے اپنے شہر میں بنیادی سہولیات نہ ہونے پر بھیجا گیا پیغام.
میں وحید مسوری ضلع ڈیرہ بگٹی تحصیل پیلاور سے بات کر رہا ہوں. کچھ ترقیاتی کام ہمیں لوگوں کو ضروری ہے اور چند مرتبہ پہلے سے ہم نے بھی ریکویسٹ کر دیا انہیں کہ ہمیں جواب کوئی نہیں ملا. کالجوں کا ضرورت ہے, ہمیں سکولوں کا ضرورت ہے, ہمیں پانی کا واٹر سپلائی لائن کا ضرورت ہے, ہمیں ہسپتالوں کا ضرورت ہے. بلوچستان کے سیاسی اور بلوچستان کے حکومت کے ساتھ ہمارا گزارش ہے, ہمارا پیلاوا خاص کر اور بورڈ کے ایریا خاص کر کچھ حل نکالیں.
اگر آپ بی بی سی اردو کے کسی بھی پروڈیوسر, رپورٹر یا صحافی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر پوچھ سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گریز سیکٹر میں برفانی تودے کے نیچے دبنے سے کم 10 فوجی ہلاک ہوئے ہیں. اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر. سربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبد الرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گریز سیکٹر میں برفانی تودے کے نیچے دبنے سے کم 10 فوجی ہلاک ہوئے ہیں. فوج کا کہنا ہے کہ انتہائی خراب موسم کے باوجود جوانوں کو بچانے کی کوشش جاری ہے. دلی سے سنیے سہیل حلیم کی رپورٹ.
فوج کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں کل 2 مختلف مقامات پر برفانی تودے گرنے کے واقعات پیش آئے اور فوج کا ایک کیمپ اور ایک گشتی پارٹی ان کی زد میں آ گئے. فوج کے مطابق انتہائی خراب موسم کے باوجود فوراً امداد کا کام شروع کر دیا گیا اور برفانی تودے کی زد میں آنے والے کیمپ سے 1 جونیئر کمیشنڈ افسر اور 6 جوانوں کو زندہ باہر نکالا گیا ہے. سری نگر سے صحافی ماجد جہانگیر کا کہنا ہے کہ اب تک 10 جوانوں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں.
دیکھیے, یہ سری نگر سے تقریباً 200 کلومیٹر کی دوری پہ گریز علاقہ پڑتا ہے جو ایل او سی کے بالکل سٹا علاقہ ہے. ایل او سی کے آس پاس پاکستان سے جو سیما ملتی ہے تو وہاں پہ 25 اور 26 یعنی آج صبح, کل سے 2 آرمی, ایک آرمی کیمپ تھا اور ایک آرمی پیٹرول تھا, 2 جگہوں کو ایولانچ نے ہٹ کیا. فوج کے جو ادھیکاری ہیں ان سے جو ہماری بات ہوئی ابھی تک, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک برف سے 10 لاشیں نکالی گئی ہیں اور 4 لوگ اس میں ابھی تک مسنگ ہیں.
کشمیر میں 3 دن سے بھاری برف باری ہو رہی ہے. گریز میں 4 عام شہریوں کے ہلاک ہونے کی بھی خبر ہے. بدھ کے روز وسطی کشمیر کے گندربل ضلع میں بھی برفانی تودے کی زد میں آنے سے فوج کے ایک افسر کی موت ہو گئی تھی. خراب موسم کی وجہ سے وادی میں زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے.
زمین پر جو اس کا اثر دیکھا جا رہا ہے, جموں شری نگر نیشنل ہائی وے کو بند کر دیا گیا کیونکہ جواہر ٹنل جو ہے 2.5 کلومیٹر لمبا جو ایک سرنگ ہے تو وہاں پہ کافی 2 فٹ سے بھی زیادہ برفباری ہوئی ہے, اور جس کے بعد جتنی بھی گاڑیاں کشمیر آتی ہیں اس راستے سے انہیں یا تو راستے میں رکنا پڑا ہے یا ان کو الاؤ نہیں کیا جا رہا ہے کشمیر آنے کے لیے. اور گیس کی بھی قلت, لوگوں کو کئی علاقوں میں ایسی ہماری بات ہوئی لوگوں سے تو جن کو گیس نہیں مل رہا ہے. سری نگر ایئرپورٹ سے جتنی بھی پروازوں کو اڑان بھرنی تھی وہاں سے, تو ان سب پروازوں کو جو ہے منسوخ کیا گیا ہے. ان کو وہاں سے اڑنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. موسم کافی خراب ہے, رن وے پہ برف باری ہو رہی ہے, اور دلی سے بھی کوئی جہاز جو ہے وہ بھی لینڈ نہیں کر پا رہا ہے شری نگر ایئرپورٹ پہ، تو وہاں سے بھی کسی جہاز کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے فوج کے اہلکاروں کو تیزی سے امداد کا کام شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ وادی میں حکام نے یہ وارننگ بھی جاری کی ہے کہ برف کے تودے گرنے کے مزید واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور اگلے ماہ سے بھارت کی کئی ریاستی اسمبلیوں کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں، پنجاب میں، گوا میں، اتراکھنڈ، اتر پردیش اور منی پور میں، اور اس کا آغاز ریاست پنجاب سے ہو رہا ہے جہاں 4 فروری کے انتخابات کے لیے انتخابی مہم اس وقت پورے عروج پر ہے۔ پنجاب کے اس الیکشن پر کانگریس اور عام آدمی پارٹی کا مستقبل اٹکا ہوا ہے۔ یہ انتخابات بھارت کی قومی سیاست کے لیے بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ سنیے شکیل اختر کی رپورٹ۔
پنجاب کے اسمبلی انتخابات میں اتنا جوش و خروش پہلے بہت کم دیکھنے کو ملا ہے۔ ریاست میں حکمراں اکالی بی جے پی اتحاد اور اپوزیشن کانگریس کے ساتھ اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی بھی پوری تیاری کے ساتھ انتخاب میں اتری ہے۔ اروند کیجریوال سمیت پارٹی کے بڑے بڑے رہنما ریاست میں جگہ جگہ روڈ شو اور انتخابی جلسے کر رہے ہیں۔
ایک ٹائم ایسا تھا جب پنجاب اپنی خوشحالی کے لیے پوری دنیا نمبر 1 اسٹیٹ ہوتا تھا، پنجاب پورے دیش کا، and it was famous for its prosperity and happiness. لیکن آج پچھلے 10-15 سال کے اندر جس طرح سے نشا، بھرشٹاچار، لا اینڈ آرڈر، یہ تین اتنی بڑی بڑی سمسیائیں ہیں کہ آج دھیرے 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 کر کے انہوں نے پورے پنجاب کا بیڑا گرک کر دیا، اور اس کے لیے کیول اور کیول ایک ہی چیز ذمہ دار ہے، گندی راجنیتی، بھرشٹ راجنیتی، کرمنل راجنیتی۔
کانگریس اور اکالی دل دونوں ہی کیجریوال کے خطرے کو محسوس کر رہی ہیں۔ آپ پارٹی دونوں کے نشانے پر ہے۔ اکالی دل کے صدر اور نائب وزیر اعلی سکھبیر سنگھ نے اپنی تقریروں میں کیجریوال اور ان کی جماعت پر شدید حملے کیے ہیں۔
کیجریوال، میں کہنا چاہنا ہے کہ ایک خطرناک انسان ہے، جڑی وہ طاقت ہاتھ پھڑی بیٹھا ہے، جڑے اتواد اگے بدھاؤ والی طاقت سی، ٹیررسٹ آرگنائزیشن مل کے۔
پنجاب کے انتخابات کانگریس، عام آدمی پارٹی اور اکالی دل تینوں کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ معروف تجزیہ کار ڈاکٹر پرمود کمار کہتے ہیں کہ ان انتخابات کی قومی اہمیت ہے۔
کانگریس پارٹی کے لیے یہ جو پنجاب کا الیکشن ہے بڑا ہائی سٹیکڈ الیکشن ہے، کیونکہ اگر وہ اس میں اچھا نہیں کر پائے تو 2019 تک انہیں انتظار کرنا پڑے گا، پارلیمنٹ الیکشن تک، کہ کچھ اس میں ایک لڑائی دے پائیں۔ اگر پنجاب سے وہ جیت گئے تو ایک ان کا بہت بڑا مورائل بوسٹر ہوگا اور اس سے ان کو دیش میں ایک نئی اسٹرینتھ ملے گی۔ اور عام آدمی پارٹی کے لیے بھی یہ الیکشن جو ہے ہائی سٹیکڈ الیکشن ہے، کیونکہ اگر وہ پنجاب میں نہیں جیتتے تو کیجریوال جی کی جو ایک اچھا ہے دیش میں پردھان منتری بننے کی، وہ اچھا بھی پوری نہیں ہوگی اور عام آدمی پارٹی کے لیے شاید آگے کے راستے بند ہو جائیں گے دیش میں آگے بڑھنے کے۔ اور جو بی جے پی اور اکالی دل کے لیے بھی یہ الیکشن ہائی سٹیکڈ ہے کہ اگر اکالی اس میں نہیں جیت پائے اور ہار گئے تو ان کی جو بی جے پی کے ساتھ ایک الائنس ہے اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پنجاب کا یہ الیکشن پچھلے سب الیکشن سے الگ ہے اور یہ الیکشن تینوں پارٹیوں کے لیے ہائی سٹیکڈ الیکشن ہے، اس لیے اس الیکشن کی امپورٹنس جو ہے کافی بڑھ گئی۔
اکالی دل، بی جے پی، اتحاد کی 10 برس کی حکمرانی کے بعد ریاست میں لوگ اب تبدیلی چاہتے ہیں۔
سر، جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ روایتی پارٹیوں سے اک چکے ہیں، وہ پچھلے 70 سالوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہر چناؤ میں یہ بولتے ہیں ہم نے اتنا وکاس کیا، لیکن ریئلٹی میں کچھ نہیں ہے، صرف میڈیا پہ ہے، پرنٹ میڈیا پہ ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ ہے۔ آپ نے بھی یہیں دیکھا ہوگا گاؤں میں، گاؤں کا کیا حال ہے، سڑکوں کا کیا حال ہے، گلیوں کا کیا حال ہے اور ایجوکیشن کا کیا حال ہے، یہ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ یہ اپنے پرچار میں جتنا مرضی ڈھنڈورا پیٹی جائیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لیکن وہ ریئلٹی میں نہیں ہے کچھ بھی۔
نہیں، آپ پہلے کانگریس نو بھی دیکھ لی ووٹ، تو اکالی نو بھی دیکھ لی ووٹ، کسی نے کچھ نہیں کرایا۔
اکالی بھی جما کے دیکھ لی جی، آپ کانگریس بھی جما کے دیکھ لی، ہوں یہ نویں پارٹی ہے جی، یہاں تو ہی امید ہے جی ہوں سب نو، اس لیے سارا ینگسٹر تو یہاں ینگ بندے تھی سارے ہی۔
پنجاب میں اکالی دل اور کانگریس باری باری سے اقتدار میں آتے رہے ہیں، لیکن اس بار تیسری جماعت عام آدمی پارٹی دونوں جماعتوں کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گئی ہے۔ اگر آپ پارٹی یہاں کامیاب ہوتی ہے تو پنجاب ہی نہیں ملک کی قومی سیاست پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ شکیل اختر، بی بی سی۔ پٹیالہ۔
اور پاکستان میں میڈیا کے نگراں ادارے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا نے نجی ٹی وی چینل بول پر نشر ہونے والے پروگرام ایسے نہیں چلے گا اور اس کے میزبان عامر لیاقت پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو اب پیمرا نے کیوں یہ کیا ہے اور کیوں یہ کہہ دیا ہے ان سے کہ ایسا نہیں چلے گا؟ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے عمر آفریدی سے۔
جمعرات کو پیمرا کی جانب سے جاری ہونے والے حکم نامے کے مطابق عامر لیاقت اپنے پروگرام میں ضابطہ اخلاق کی متعدد خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوئے اور یہی ان پر پابندی کی وجہ ہے۔ پیمرا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ مذکورہ پروگرام کی کافی عرصے تک نگرانی کرنے کے بعد کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں ادارے کو سینکڑوں شکایات بھی موصول ہوئی تھیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عامر لیاقت کے پروگرام کی نگرانی کے دوران واضح ہوا کہ انہوں نے پیمرا کے ضابطہ اخلاق کے مختلف شکوں کی مسلسل خلاف ورزی کی ہے۔ پیمرا نے بول چینل کو جاری حکم نامے میں کہا ہے کہ عامر لیاقت بول نیوز کے کسی پروگرام نئے یا نشر مقرر میں بطور میزبان، مہمان، تبصرہ نگار، رپورٹر، ایکٹر، اینکر پرسن، آڈیو یا ویڈیو بیپر یا کسی بھی حیثیت میں شرکت نہیں کر سکیں گے، نہ ہی انہیں اس چینل پر چلنے والے کسی اشتہاری مہم، آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ کی اجازت ہوگی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی عمر آفریدی سے۔ اور اب یہ سنیے کہ افغانستان کی جنگ و جدل کے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فن و ادب کے میدان میں سرگرم ہیں، انہیں امید ہے کہ امن کے لیے موسیقی ایک اہم ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔ افغانستان میں صرف خواتین پر مشتمل پہلے 35 رکنی آرکسٹرا گروپ زہرا کی موت کی دھمکیاں تک ملیں، لیکن انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا، اپنی منزل پر توجہ مرکوز رکھی۔ حال ہی میں انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم میں پرفارم بھی کیا۔ مزید تفصیل کے ساتھ جاوید سمرو۔
افغانستان کی موسیقی عالمی سطح پر ابھر رہی ہے۔ طالبان نے اس موسیقی پر پابندی لگا دی تھی اور پھر اسے دوبارہ ابھرنے میں برسوں لگ گئے۔ خواتین آرکسٹرا کا نام زورا ہے اور اس کی آوازوں میں ستار، وائلن اور تبلے شامل ہیں۔ ظریفہ ادیبہ افغانستان کی پہلی خاتون کنڈکٹر ہیں۔
میرے لیے اپنے خاندان کو یہ بتانا بہت مشکل تھا کہ میں موسیقی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں اور موسیقی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے صرف اپنی والدہ اور والد کو بتایا۔ میری والدہ میری بہت حمایتی ہیں، وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، اور میرے والد بھی میری بہت ہمت افزائی کرتے ہیں، وہ بھی میرے لیے ایک پہاڑ کی طرح ہیں۔
ظریفہ کی طرح بیشتر خواتین غریب گھرانوں سے ہیں اور انہیں قدامت پسند نظریات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ نگین کھپل واک ایک یتیم خانے میں پلی بڑھی ہیں اور انہوں نے خفیہ طور پر موسیقی سیکھنا شروع کیا۔
میں نے دیکھا کہ کوئی بھی لڑکی ساز نہیں بجاتی، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں بجاؤں گی۔ مجھے لگا یہ ایک انتہائی زبردست بات ہوگی اگر میں کوئی ساز بجاؤں۔
سخت مقابلے کے باوجود زورا کو ورلڈ اکنامک فورم کے عالمی پلیٹ فارم پر فن پیش کرنے کا موقع ملا۔ احمد سرمست اس آرکسٹرا کے روح رواں ہیں اور ان کو یقین ہے کہ موسیقی شدت پسندی کا بہترین جواب ہے۔
افغانستان کو کسی بھی اور چیز سے زیادہ ضرورت ہے موسیقی کی طاقت کی، جس سے دکھوں کا مداوع ہو سکے۔ ہمارے طالب علم سخت ماحول میں رہتے ہیں، ان پر کئی طرح کے دباؤ ہوتے ہیں اور ان کی سلامتی کے بھی خدشات ہوتے ہیں، لیکن ان کو موسیقی طاقت دیتی ہے اور ان میں مستقبل کے لیے امید جگاتی ہے۔ وہ انہیں افغانستان کی نئی نسل کے لیے زبردست رول ماڈل بناتی ہے۔
ان نوجوان خواتین کا اب ایک ہی مقصد ہے کہ اس آرکسٹرا کے ذریعے افغان موسیقی کو دنیا بھر میں متعارف کرائیں۔
اور خواتین کے اس افغان خواتین کے اس
30 سیکنڈز ٹو دی نیوز، تھینک یو۔
پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج سربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھیں شمائلہ جعفری، ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے یہاں لندن میں رابن شروڈر، اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اب مجھے امبر خیری کو اجازت دیجیے۔ آخر میں سنیے خبروں کی سرخیاں صبا ناز سے۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے جنوری میں لاپتہ ہونے والے بلاگرز کے معاملے پر پارلیمان میں پیپلز پارٹی کے توجہ دلاؤ نوٹس کو متعدد اجلاس ہونے کے باوجود ایجنڈے کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میکسیکو کے صدر کے سرحدی دیوار کی تعمیر کے لیے رقم دینے سے انکار کے بعد انہیں واشنگٹن کا دورہ ملتوی کر دینا چاہیے۔ سعودی عرب کی عدالت نے ایک مصنف کو ان کی تحریروں کے ذریعے لوگوں کو حکومت کے خلاف اکسانے کے جرم میں 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ یونان کی سپریم کورٹ نے 8 ترک فوجیوں کو ترکی کے حوالے کرنے کے خلاف فیصلہ دیا ہے جو گزشتہ سال ترک صدر کے خلاف فوجی بغاوت میں ملوث تھے۔ عراق کے شہر موصل میں نام نہاد تنظیم دولت اسلامیہ نے حکومت کے زیر قبضہ مشرقی علاقے پر حملہ کیا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب برفانی تودوں کے نیچے دبنے سے 10 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔